وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نکاح کی اہمیت اور فضیلت قرآن میں اور حدیث میں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت کا ذکر ہوگا، اور ضمناً کچھ مسائل نکاح یا شادی سے ریلیٹڈ کہ جو شادی سے کچھ پہلے کے ہیں، اور خصوصاً ان پرابلمز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جن کی وجہ سے عموماً شادی لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے درمیان جو غیر شادی شدہ لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کے نکاح کرو، اور اسی طریقے سے وہ کنیز اور وہ غلام کے جو صالح ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اگر یہ فقیر ہیں یعنی مال نہیں رکھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا، اور وہی ہے جو وسعت دینے والا ہے اور علم اور آگاہی رکھنے والا ہے. یہ ہے ترجمہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا، اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے نکاح کو. لیکن افسوس یہ کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پر ہم نے گناہ کو سستا اور آسان کر دیا ہے، لیکن نکاح کو مشکل اور مہنگا کر دیا ہے. کوارا رہنا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوارا رہنا اگر حرام میں پڑنے کا سبب نہ ہو تو مکروہ ہے، لیکن اگر حرام میں پڑنے کا سبب ہو رہا ہے تو پھر حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے عبادات کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ شادی شدہ کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے بنسبت ان افراد کی عبادت کے کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں. اور اسی طریقے سے تشویق فرمائی اور ارشاد فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق اللہ فی نصف الآخر، کہ جس نے شادی کی تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، بس وہ باقی آدھے کی فکر کرے. بس اس روایت سے واضح ہوا کہ شادی کے بعد آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس روایت میں آدھے دین کے محفوظ ہونے سے مراد ایک تو یہ کہ گناہوں میں پڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ عبادت کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اتفاق سے شادی کو ڈیلے کیا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جلدی شادی کر لیں تو عام طور پر ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے میں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، اگر جلدی ہو جائے لیکن اگر لڑکے جلدی شادی کر لیں تو عموماً مذاق بنایا جاتا ہے۔ اب شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ جو ہے وہ اقتصادی پرابلم ہے۔ تو بلا شک جو شادی کرنا چاہے اس میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کا خرچ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کہ فی الحال اس کے پاس ممکن نہ ہو لیکن آئندہ اس میں اہلیت ہو۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ ماں باپ اپنے اوپر مشکلات ڈالیں اور بچوں کی شادیاں کریں، خصوصاً لڑکوں کی، بلکہ لڑکوں کو بالآخر ایک مرحلے تک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد اقتصادی اعتبار سے جس معاشرے میں بھی ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو ایک حد تک پورا کرنا ہوگا۔ تو بعض جگہ تو بلا شک مشکلات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد کے جن کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بیٹا انٹر کے بعد شادی کرے گا تو ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم پہ دار و مدار ہوگا، اور اگر سی اے کے بعد شادی کرے گا یا ایم بی اے کے بعد شادی کرے گا تو بھی اس کا دار و مدار ہم ہی پہ ہوگا۔ ایسے افراد اگر پہلے ہی شادی کر دیں تو کیا مذائقہ ہے؟ لہٰذا بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی، جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بیٹا گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور جو ان کا نظریہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت عمر گناہ کی ہے اور بعد میں عمر شادی کی ہوگی، لہٰذا جب بھی امکان ہو شادی کا تو جلدی کرنی چاہیے۔ شادی کرنا بنفس ہی مستحب عمل ہے، لیکن اس کے وہی پانچوں احکام ہیں کہ جنہیں کہا جاتا احکام خمسہ، یعنی شادی واجب بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مباح بھی ہو سکتی ہے۔ شادی کا واجب ہونا چند چیزوں سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نذر کر لے شادی کی، قسم کھا لے یا عہد کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اسی طریقے سے اگر کسی حرام میں پڑھنے کا اسے یقین ہے تو اس پہ واجب ہو جائے گا کہ شادی کرے۔ البتہ جب کہا جاتا ہے کہ حرام میں پڑھنے کا یقین، تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ یہ تصور کہ میرا گناہ کا دل چاہ رہا ہے بس مجھ پہ شادی واجب ہو گئی، یہ تصور غلط ہے۔ یعنی اس طریقے سے حرام میں پڑھنے کا امکان ہو کہ بچا نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں شادی واجب ہو جائے گی۔ شادی حرام ہونے کے لیے بھی کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں اور ان میں سے ایک مثال جو کتب فقہ خصوصاً عروۃ الوثقیٰ میں بھی دی گئی وہ یہ کہ اگر کسی واجب کام کے رکنے کا سبب بنے شادی، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ اور وہاں پر مثال دی گئی کہ اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا واجب ہے اور کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو یہ علم حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اب یہاں پر جو مثال دی جا سکتی ہے، فرض کریں کہ ایک علم ایسا ہے کہ جسے اسے کسی دوسری جگہ حاصل کرنا ہے اور وہاں پر امکان ہی نہیں ہے کہ شادی کر کے رہ سکے، اور فرض یہ کر لیں کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، کہیں بھی بیوی کو رکھ بھی نہیں سکتا، شادی کرے گا تو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے پاس رکھے گا تو پھر پڑھ نہیں سکتا، اور جو علم وہ حاصل کر رہا ہے وہ واجب ہے۔ واجب علم بعض دفعہ علم دین بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ ایک ایسا علم بھی واجب ہو سکتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ مسلمان جنگی زمانے میں ہوں اور کچھ نوجوان اسلام کے دفاع کے لیے اسلحہ بنانے کی تربیت حاصل کر رہے ہوں اور اب یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت شادی کر لی تو مسلمانوں کے دفاع کا کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم سب کا اس فیلڈ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ذلت ہوگی، ایسی صورت میں فرض یہ کریں کہ چار پانچ ہی افراد ہیں۔ اب یہ ایک ملک میں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے کسی گاؤں یا دیہات میں ہوں، ایک جگہ ایسی ہو، ایک علاقہ ایسا ہو جو محاصرے میں ہو، اور اس وقت تمام ان مسلمانوں کے جیتنے کا دار و مدار انہی چند افراد پر ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ان کا اس طرح سے اس چیز سے پلٹ جانا، یا اگر ان کو یقین ہو کہ اگر ہم نے شادی کی تو پھر یہ دفاع ہم نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ان کے لیے اس وقت شادی حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے چار شادیاں کر لی ہوں تو پانچویں شادی اس کے لیے حرام ہے، یعنی پانچواں نکاح اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی نے اگر شادی کی ہوئی ہے اس کی بہن سے نکاح بھی حرام ہے، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو عدت میں بھی اس کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ تو بعض جگہیں ایسی ہیں کہ نکاح حرام ہے، اب کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نکاح مکروہ ہے، مثال کے طور پہ جب کسی مکروہ کام کا سبب بنے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ نکاح مباح ہے، اور مباح اس وقت ہے کہ جب جو استحباب والی کیفیت ہے وہ باقی نہ رہے، اور اس استحباب والی چیز سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو، اور اس وقت یہ کہا جائے کہ اب نکاح مستحب نہیں رہا۔ تو یہ تو ہیں احکام خمسہ، یعنی پانچ احکام نکاح کے لیے، کہ نکاح واجب بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہے اور مکروہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے مباح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً یعنی عام نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے نکاح مستحب ہے۔ بعض دفعہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں دوسروں کی جانب، پس ہم پر شادی واجب ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، وہ نگاہوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حرام میں پڑھنے سے شادی واجب ہوتی ہے، اس سے مراد یہ کہ اب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ انسان حرام سے بچ سکے، تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے اسلام میں کوئی خاص عمر بیان نہیں ہوئی، لیکن اگر انبیاء اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے حالات اور واقعات دیکھے جائیں تو جو عمر عموماً نظر آتی ہے مردوں کے لیے، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا پہلا 25 سال کی عمر میں، تو عموماً مردوں کی شادی کی عمر گو کے 25 سال واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، ممکن ہے کہ ایک نوجوان پر واجب ہو جائے 25 سال سے کم عمر میں، یا اگر اس کے والدین کی خواہش ہو تو 25 سال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لڑکیوں کی شادی کے لیے عمر جو بیان ہوئی، اور خصوصاً رخصتی کے لیے، اس وقت ہماری شادی سے مراد ہے رخصتی، تو کم سے کم 9 سال۔ ایک مسئلہ جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے، کیا نابالغ بچے کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو نابالغ بچہ اپنی شادی خود تو نہیں کر سکتا، البتہ اس کا ولی یعنی باپ یا اس کا دادا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مصلحت ہو۔ اور بالغ ہونے کے بعد کیا اس کا حکم ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوگا، لیکن اس وقت فقط اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ نابالغ بچے کی شادی ولی کر سکتا ہے، البتہ شرائط اور اس میں مصلحت دیکھنی ہوگی، بچے کی کیا مصلحت ہے۔ تو اسلام میں شادی کی جانب بہت زیادہ توجہ دلائی، اور وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زمین پہ گناہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ انسان گناہ نہیں کرتا، یا یہ کہ جنسی گناہ نہیں کرتا، تو ہماری مراد ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زمین پہ جنسی گناہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور قطن یہ مراد نہیں ہے کہ جو شادی کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنسی گناہ میں شادی شدہ افراد کے مبتلا ہونے کے چانسز کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جب بھی نکاح کی تقریب میں آپ شرکت کریں، چاہے وہ شرکت 1 گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی ہو، 3 گھنٹے کی ہو، اس تقریب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائیں، خصوصاً جب عقد کے صیغے جاری کیے جا رہے ہوں۔ آج کے جدید دور میں بعض دفعہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بہت سارے فوائد ہیں، فقط ایک ہی فائدہ نہیں ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان معاشرتی اعتبار سے اس قسم کا ہے کہ اس کا ایک اپنا سیٹ اپ اور اس کا گھر ہونا چاہیے، بیوی بچے ہونے چاہیے، یا لڑکی کے لیے کہا جائے گا اس کے شوہر اور بچے ہونے چاہیے، یا اگر بچے نہ بھی ہوں تو کم سے کم اس کی الگ زندگی ہو. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنسی خواہشات کا سلسلہ رکھا ہے کہ جو شادی کے ذریعے سے آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں اور جائز حدود میں پوری ہو سکتی ہیں. لہذا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دنیا میں بے راہ روی میں کنٹرول ہوگا. رہ گیا مسئلہ یہ کہ جی بچوں کی تعداد بڑھے گی تو کیا ہوگا. تو آج بھی دنیا میں 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن اگر زمین کو آپ دیکھیں تو کہا جائے گا کہ بہت ساری زمین ایسی ہے اور بہت بڑی مقدار میں پانی ایسا ہے کہ جو استعمال نہیں ہو رہا. آج بھی دنیا میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کم ہو. اگر کوئی چیز کم ہے تو وہ عدل اور انصاف اور سسٹم کی کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوئیں، لیکن جو زمینیں استعمال ہو رہی ہیں ان کا غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ وہ اس آبادی کے لیے کافی ہیں. آج بھی دنیا میں ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن غلہ جلایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے یا خصوصاً سمندر میں ڈالا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مارکیٹ میں اگر وہ آئے گا تو قیمت کم ہو جائے گی. بس اگر اس غلے کو ضائع نہ کیا جاتا اور دنیا میں عدل و انصاف ہو، اور دنیا میں عدل و انصاف اس صورت میں ہوگا جب دنیا کی چیزوں کو دنیا کے لیے مانا جائے. مثال کے طور پہ جن علاقوں میں گندم نہیں ہے تو یہ تصور نہ کیا جائے کہ جن علاقوں میں گندم نہیں ہے تو ان کے لیے گندم نہیں ہے. گندم جن علاقوں میں ہے تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام گندم جو دنیا میں اگتی کے حساب لگایا جائے تو بڑے آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 6 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے، بلکہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے باقی اور چیزیں انشاءاللہ یہ ساری مشکلات ختم ہوں گی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد، اور اس زمانے میں ایک ہی حکومت ہوگی، اور ایک ہی حکومت اس کا حل نہیں ہے بلکہ ایک ہی حکومت ہوگی جو ولی خدا کے اختیار میں ہوگی اور عادلانہ حکومت ہوگی، اور جتنے بھی منابع ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، وہ سب کے سب عادلانہ طریقے سے استعمال ہوں گے اور تمام انسانوں کے لیے ہوں گے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.